جمعہ 11 نومبر، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ بھارت میں 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی سے حکومت نے عوام کی بڑی تعداد کو تو پریشان کر دیا ہے، مگر کیا وہ مطلوبہ مقاصد حاصل کر پائے گی؟ تجزیہ کار،
اور سٹیپس لینے کی کڑی ضرورت ہے، جہاں پر افسر شاہی، پولیٹیشین اور بزنس مل کے پیسہ بناتے ہیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہند مخالف احتجاجی تحریک کے باعث بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے بند ہیں۔ اس صورتحال کے دوران بھارتی کرنسی میں ڈرامائی تبدیلی سے کشمیر کے لوگ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں؟ سری نگر سے ریاض مسرور۔
کشمیر میں مسئلہ کرنسی سے زیادہ معیشت کا ہے۔ 4 ماہ کی ہڑتال نے یہاں کی معیشت کا پہیا پہلے ہی جام کر رکھا تھا، اور اس پر اب نقد لین دین یا کاروبار پر نئی قدغنیں۔ حالانکہ بھارت کی دیگر ریاستوں کی طرح یہاں بینکوں پر بیتاب لوگوں کا ہجوم جمع نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس ڈرامائی فیصلے نے پہلے سے پریشان لوگوں کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔
پیٹرول کے بغیر، میڈیسنز کے بغیر، کسی کو گاڑی میں چڑھنا تھا، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، اے ٹی ایمز میں پیسے نہیں تھے، 2 دن سب ٹھپ ہو گیا، پتہ نہیں، سب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، اوپر سے انٹرنیٹ کی بھی بین چل رہی ہے۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے عراق کے شہر موصل میں غداری کے الزام پر 40 شہریوں کو قتل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر سے جاری ہونے والی معلومات کے مطابق ہلاک ہونے والوں کو نارنجی رنگ کے کپڑے پہنائے گئے تھے، جن پر غدار اور عراقی سیکیورٹی فورسز کا ایجنٹ کی تحریر لکھی تھی۔ ان افراد کی لاشوں کو موصل کے مختلف علاقوں میں کھمبوں پر لٹکایا گیا۔ ان میں سے کچھ پر موبائل فونز کے ذریعے عراقی فوج تک معلومات پہنچانے کا الزام تھا۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، جبکہ ریاست اوریگون کے شہر پورٹلینڈ میں ہونے والے مظاہروں نے پرتشدد صورتحال اختیار کر لی ہے۔ تفصیل سنیے ہارون رشید کی زبانی۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مختلف شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی۔ فلاڈلفیا میں مظاہرین سٹی ہال کے قریب جمع ہوئے اور انہوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر امریکہ کو سب کے لیے محفوظ بناؤ جیسے نعرے درج تھے۔ بالٹیمور میں پولیس کا کہنا تھا کہ 600 افراد نے پرامن ریلی نکالی۔ منیاپلس میں مظاہرین نے کچھ وقت کے لیے ایک ہائی وے بلاک کی۔ سان فرانسسکو میں اسکول کے طالب علموں نے کوسے قزا رنگوں والے بینرز اور میکسیکو کے جھنڈے لہرائے۔ نیو یارک میں بھی مسلسل دوسری رات ٹرمپ ٹاور کے سامنے مظاہرہ ہوا۔
امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخی فتح کے بعد ان کے حامیوں میں خوشی اور جشن کا سما ہے، وہیں امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں میں بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ نیو یارک سے سلیم رضوی۔
امریکہ میں رہنے والے بہت سے مسلمان صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت سے مایوس تو ہوئے ہی ہیں، وہ اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے بارے میں جو بیانات دیتے رہے ہیں اب ان پر عمل بھی کر گزریں گے۔ نیو یارک میں رہنے والے پاکستانی نژاد امریکی طاہر احمد ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی سے خاصے پریشان لگے۔
اس ٹائم تو ہم ٹینشن میں ہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، اس میں اب ٹینشن میں ہے۔ اگر جو انہوں نے بولا ہے پیچھے، جو سپیچ کی ہیں انہوں نے، ان کے اوپر پتہ چلتا ہے۔ ہمارے کو تو کوئی وہ آدمی چاہیے جو ایوری باڈی ٹیک کیئر ایوری باڈی۔
روس کے دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں شام کے محصور شہر حلب میں باغیوں کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے شواہد ملے ہیں۔ روس کے جنرل ایگور کوناشنکوف کا کہنا تھا کہ ایسے گولہ بارود کے ماہرانہ جائزے کے بعد، جو کہ حلب میں لڑائی کے دوران پھٹ نہیں سکا تھا، کلورین کی موجودگی کے نشانات ملے ہیں۔ افغانستان میں حکام کے مطابق مزار شریف میں جرمنی کے کونسل خانے پر بم حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ذیشان حیدر۔
حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے بارود سے بھری ایک گاڑی کو قونصل خانے کی دیوار کے ساتھ دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے سے پہلے فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی ہیں۔ اس حملے میں 80 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ قونصل خانے پر حملہ قندوز میں اتحادی فوج کے فضائی حملے میں عام شہریوں کی ہلاکت کا رد عمل ہے۔ یہ فضائی حملہ اس وقت ہوا تھا جب طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کو محصور کر دیا تھا۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے میں عام شہریوں کی ہلاکت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ نیٹو کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس حملے سے قونصل خانے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کے سفارتکاروں کو لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ مزید تفصیل حمیرہ کمل سے۔
وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین، جن میں چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں، کے سفارتکاروں کو بتایا گیا کہ اب تک انڈیا کی فائرنگ سے 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز چوہدری کا کہنا تھا کہ انڈیا نے 13 برس میں پہلی مرتبہ بھاری اسلحہ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ملٹری مشن کو انڈیا کے مقابلے میں علاقے تک آزادانہ رسائی دی ہوئی ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارا فیس بک لائیو تو ختم ہوا، لیکن حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا ریڈیو پروگرام سیر بین ابھی بھی جاری ہے، جسے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اور میڈیم اور شارٹ ویو پر سن سکتے ہیں۔
کوئٹہ
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ یا ملازمت میں توسیع، وزیر اعظم کی خاموشی قیاس آرائیوں کو جنم دے رہی ہے، تفصیل آنے کو ہے۔ اور حسب معمول آج کھیل کے میدان سے بھی پروگرام کا حصہ ہے، مگر سیر بین میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بھارتی حکومت کے اس فیصلے پر جس سے ملک میں لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں کالے دھن پر قابو پانے کے لیے مودی حکومت نے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی لگانے کے فیصلے نے عام لوگوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ آج ملک بھر میں بینکوں کے باہر لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ ادھر حکومت کا یہ فیصلہ تیزی سے سیاسی رنگ اختیار کر رہا ہے۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ اس سے صرف عام لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تاہم حکومت کا موقف ہے کہ اس طرح سے کالا دھن ایک ہی وار میں ختم ہو جائے گا۔ دلی سے نامنگار سہیل حلیم تفصیل کے ساتھ۔
دیش سے غریبی ہٹانے میں یہ بھرشٹاچار، یہ کالا دھن، یہ گورکھ دھندے سب سے بڑی بادھا ہے۔ پچھلے دشکوں میں ہم یہ انوبھو کر رہے ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی کے اس اعلان کے بعد انڈیا سے بڑے کرنسی کے نوٹ بالکل غائب ہو گئے ہیں۔ صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پہلے بازار میں 1000 روپے استعمال میں تھے تو اب صرف 140 باقی رہ گئے ہیں۔ 86% کرنسی 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کی شکل میں ہے، اس لیے افراتفری مچی ہوئی ہے۔ لوگ نوٹ بدلنے کے لیے بینکوں کا رخ کر رہے ہیں، جگہ جگہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لیکن نئے نوٹوں کی سپلائی کم ہے اور مانگ زیادہ۔ عام لوگوں سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی بھی آج ایک بینک پہنچے۔
آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ نہ میڈیا والوں کو سمجھ میں آئے گی، نہ آپ کے کروڑ پتی مالکوں کو سمجھ آئے گی، نہ پردھان منتری جی کو سمجھ آئے گی۔ یہاں پہ لوگوں کو کشٹ ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اسی لیے میں ان کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں۔
اس سے پہلے بہوجن سماج پارٹی کی رہنما مایاوتی نے کہا کہ حکومت اپنے لوگوں کو پہلے ہی فائدہ پہنچا چکی ہے۔
یہ پرتیت ہوتا ہے کہ جس پرکار سے کانگریس پارٹی کے زمانے میں ایک بار پورے دیش بھر میں راجنیتک ایمرجنسی لگائی گئی تھی، تو ٹھیک اسی پرکار سے اب بی جے پی و شری نریندر مودی کے شاسن کال میں بھی اب یہاں پورے دیش میں اگھوشت آرتھک ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔
انڈیا کی دو بڑی ریاستوں پنجاب اور اتر پردیش میں اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ اعلان اس مرحلے پر کرنے کے پیچھے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ حکومت کے فیصلے کو غریب مخالف اقدام کے طور پر پیش کیا جائے۔ بی جے پی اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی کے صدر امت شاہ،
اس فیصلے سے کالا دھن رکھنے والے، ٹیررسٹ، نقلی نوٹ رکھنے والے، اس کا کاروبار کرنے والے، نکسلائٹ، ڈرگ کاروباری اور حوالہ آپریٹرز کو دکھ ہو سکتا ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں، مگر جس پرکار سے راجنیتک دلوں میں ہائے توبہ مچی ہے، جو سوال پوچھتے تھے ہمیں کہ نریندر مودی سرکار نے کالا دھن کے لیے کیا کیا، وہ آج کالے دھن پر جو کڑا پرہار ہوا ہے اس سے بوکھلائے ہوئے۔
وزیر خزانہ ارون جیٹلی کا کہنا ہے کہ حالات کچھ دنوں میں بہتر ہو جائیں گے اور لوگوں کو جائز آمدنی استعمال کرنے کی عادت ڈالنا ہوگی۔
کارن ڈھونڈ لینا کہ بلیک منی چلے، ہندو مندروں میں کیا ہوگا، گردوارے میں کیا ہوگا، وہ تو بھگوان کا گھر ہے، ان کو تو کیش چلنے دو۔ اب کوئی آوشک نہیں ہے کہ شادی جیسا پنیہ کا کام ہم بلیک منی میں ہی کریں، اور اسی عادت کو بدلنا ہے۔
بہرحال آج اسٹاک مارکیٹ کا عدد اشاریہ تقریباً 700 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس فیصلے سے معیشت کی شکل بدل جائے گی۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ ارادہ تو صحیح ہے لیکن حکمت عملی غلط، کیونکہ اصل کالا دھن یا تو بیرون ملک ہے یا پراپرٹی اور سونے کی شکل میں اب بھی محفوظ ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
تو سوال یہ ہے کہ کیا بھارتی حکومت اس فیصلے سے مطلوبہ مقاصد حاصل کر پائے گی؟ میں نے دلی میں معاشی اور سیاسی تجزیہ نگار شنکر آئر سے پوچھا کہ اندازوں کے مطابق زیادہ تر کالا دھن تو جائیداد اور سونے کی شکل میں ہے، تو اس فیصلے سے کیا اور کتنا فائدہ ہوگا؟
یہ سچ بات ہے کہ جو ٹوٹل بلیک منی ہے اکانومی میں، اس کا ایک بڑا حصہ ریئل اسٹیٹ، سونا یا بزنس میں لگا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو کیش ہولڈنگ ہوتی ہے وہ بڑے ڈینومینیشن کے نوٹس میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ پیسہ جمایا گیا ہے جو ابھی تک انویسٹ نہیں ہوا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے یا کرمنلز کے پاس ہے یا اور لوگوں کے پاس ہے، وہ اٹ از رینڈرڈ انلیگل، مطلب وہ کسی کے فائدے کے لیے کاغذ کے ٹکڑے کی طرف ہو جاتا ہے،
وہ غیر قانونی ہو گیا۔ وہ
غیر قانونی ہو گیا۔ دوسری بات ہے، اس میں ایک اپروچ، صرف ایک ون اسٹریٹجی سے انہوں نے نہیں کیا ہے، اس میں ایک بڑا حصہ کرنسی جو ایشیا کے کئی دیشوں میں پرابلم رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کیا ہے، جو نارکوٹکس کے روٹ سے آتا ہے، جو انڈر ورلڈ کے روٹ سے آتا ہے، کچھ ٹیرر گروپس کے روٹ سے آتا ہے، نکسل وادیوں کے پاس آتا ہے، اور جو نیبرہڈ سے آتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ قدم لیا گیا، اور ایک طرح سے وہ ایک ڈرائیونگ فورس رہا ہے اس سٹیپ کا۔ تو دو آپ حصے بنائیے، ایک نیشنل سیکیورٹی والا اپروچ ہے اور ایک اکنامک سیکیورٹی والا اپروچ ہے، دونوں اپروچ ساتھ میں انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے۔
شنکر ایئر جی، آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ذکر کیا کہ ان کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے، یہاں یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے، یہ جو جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے، غالباً اس کا اثر جو ہے اس کا تعلق اتر پردیش اور پنجاب کے انتخابات سے بھی ہے۔
دیکھیے، جس طرح سے یہ سرپرائز ٹائمنگ ہوا ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ساری پارٹیاں اس سے ناخوش ہوگی اور بہتوں کا نقصان ہوا ہوگا۔ ایسے انڈیا میں ہر سال 6 سے 7 چناؤ ہوتے ہیں، تو جب بھی آپ کوئی قدم لیں تو اس کا کوئی پولیٹیکل بینیفٹ یا لاس تو ہونا ہی ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتر پردیش کے چناؤ سے جڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کئی سارے اٹکلیں لگائی گئی ہیں۔ یہ بھی ہے کہ صرف اتر پردیش میں نہیں، پنجاب میں جہاں ان کی اکالی دل کے ساتھ سرکار ہے وہاں پر بھی چناؤ ہے۔ اگلے مہینے 2 مہینوں میں کئی سارے میونسپل اور لوکل چناؤ بھی ہے، تو اس کو راجنیتک کلر ضرور ہے لیکن اس کا اپروچ نیشنل سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے۔
اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی اقدامات، اور بھی سٹیپس لینے کی ضرورت ہوگی،
اور سٹیپس لینے کی کڑی ضرورت ہے۔ جو گورننس میں پرمیشن راج ہے، جہاں پر افسر شاہی، پولیٹیشین اور بزنس مل کے پیسہ بناتے ہیں، جہاں ڈیسیشنز لوکل لیول میں ہو، اسٹیٹ لیول میں ہو، سینٹر میں ہو، جہاں ڈیلے ہوتا ہے جلدی کرانے کے لیے یا ڈیلے کرانے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، کرپشن ایک کڑوا سچ ہے، نہ کیول انڈیا میں بٹ پورے ساؤتھ ایشیا، ایشیائی دیشوں میں کڑوا سچ ہے۔
اچھا، آپ نے کہا کہ یہ اکانومک سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے اور نیشنل سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے، اور وزیر اعظم نے بھی اس کا اشارہ دیا تھا، وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ دہشت گردی پر، ٹیررزم پر قابو پایا جا سکے گا اس سے، تو آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں کہ ایسا ممکن ہوگا؟
جو کاؤنٹرفیٹ کرنسی دیش میں آ رہی ہے اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ ریزرو بینک کے اپنے آنکڑے ہیں، انہوں نے پیش کیا ان آنکڑوں کو۔ دوسری بات ہے کہ کاؤنٹرفیٹ کرنسی میکس جو بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہو، نہ صرف دہشت گرد ہو، نہ صرف نکسل وادی ہو، نہ صرف انڈر ورلڈ کے آپریشنس ہو، وہ اٹ میکس جو فنڈنگ ہوتا ہے یہ ان کالے کارناموں کا، اس کو سستا کر دیتا ہے یا فری کر دیتا ہے۔ سارے ملکوں میں ایک پرابلم رہا ہے، یو ایس کو بھی یہ پریشانی ہے کہ ان کے ڈالرز کاؤنٹرفیٹ ہوتے ہیں، یورو کو بھی پریشانی ہے، کئی دیشوں کو یہ پریشانیاں ہیں، اور کئی دیش اپنے طریقے سے اس کو کرتے ہیں۔
اچھا، آئیے شنکر صاحب، بہت سارا پیسہ काले धन का, वो बैरून मुल्क भी तो है, दूसरे मुल्कों में भी तो है, तो क्या उसको लाने के लिए भी मोदी सरकार कुछ करेगी, कुछ कर सकती है?
उसको लाने के लिए न सिर्फ ये सरकार लेकिन पिछली सरकार भी काफी कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर देश का अपना एक बैंकिंग सीक्रेसी लॉ होता है। दूसरा, ये पहले पता लगना चाहिए कि कहाँ है पैसा। एक ब्लैक मनी जो गैर कानूनी पैसा है उसका एक रूप रंग नहीं होता है, वो जब बनता है तब गैर कानूनी होता है, लेकिन जब इन्वेस्ट हो जाता है तो कानूनी हो जाता है, तो उसको पकड़ने में बहुत दिक्कत है।
दिल्ली से ये थे तज्ज़िया निगार शंकर अय्यर, और इसी मौजू पर बात करने के लिए बीबीसी हिंदी सर्विस के हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव इस वक्त टेलीफोन लाइन पर बराह रास्त हमारे साथ हैं। नितिन, कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और पेट्रोल पंप्स पर 1,000 और 500 के नोट जमा करवाने का आज आखिरी दिन है, तो क्या ऐसा ही है?
जी, शाम तक तो ऐसा ही मंजर था, लेकिन अभी देर शाम ऐसे बयान आए हैं तमाम न्यूज एजेंसीज की तरफ से कि गवर्नमेंट ने पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज हैं, जो इस तरह की जिनकी आप बात कर रहे हैं जिसमें हॉस्पिटल या पेट्रोल पंप्स वगैरह शामिल हैं, उनकी मियाद जो है वो ये 72 घंटे 72 आवर्स और बढ़ा दी है, ऐसी खबरें अभी आ रही हैं। और हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि जो हकीकत है वो ये है कि पिछले 1.5 दिन से 2 दिन से जो दिक्कतें हैं लोगों की वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि खुद सोहेल ने इसका जिक्र किया था शुरुआत में अपनी स्टोरी में, और आज दोपहर भर भी दिल्ली का कम से कम मैं आपको आलम बता सकता हूँ और अपना तजुर्बा बता सकता हूँ, मैं कम से कम 6 ATM गया आज सुबह से, ATM खुलने थे पैसों के लिए, किसी भी ATM में पैसे नहीं थे, ये दोपहर 2 से 3 बजे की बात है। और उसके अलावा जो बैंक है जहां पर जो करेंसी नोट थे 500 और 1,000 रुपए के, जिनको बदलने की बात गवर्नमेंट ने की थी, उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी, यानी कि आप ये मान के चले कि 3 से 4 घंटे जो है आपको अपने जाया करने पड़ते अगर आपको 4,000 रुपए तक पुराने करेंसी नोट बदलने होते।
अच्छा नितिन, नितिन, बैंकों के बाहर तो आपने कहा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन ऐसे भी तो बहुत से लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो क्या करें?
गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो पैसे वो बदलने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं है जिनका बैंक अकाउंट है उनके बदलेंगे, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास एक जेन्युइन एक ऑफिशियल आईडी है अपना इंडियन सिटीजन होने का, वो अपना आईडी और एक फॉर्म लेकर किसी भी बैंक में जा सकता है, बशर्ते उसका वहाँ खाता भी ना हो और बैंक अकाउंट भी ना हो, वो भी अपने पैसे बदल सकता है। ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने शुरू से कर रखा है, लेकिन वो 4,000 रुपए पर डे से पर ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं हो सकता।
नितिन, आज तो जाहिर है कि जुमे की रात है, लोग घरों को वापस जा रहे होंगे शहरों से, तो उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, जरा मुख्तसर बताइएगा।
जी देखिए, दिक्कतें जो है वो सिर्फ जुमे की रात और एक दिन पहले और बाद की नहीं है, दरअसल ये एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम है जो पिछले 2 दिन से चल रही है, और गवर्नमेंट ने कहा तो था कि इसके लिए वो प्रिपेयर्ड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक है वो तैयार है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि जो 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 पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि उसको केटर कर पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि सैटरडे और संडे, यानी कल और परसों, सारे बैंक जितने भी बैंक हैं भारत में वो सब खुले रहेंगे पब्लिक सर्विस के लिए, सुबह से लेकर रात तक खुले रहेंगे। तो एक यही एक उम्मीद है जो उन तमाम लोगों को जो शहरों से अपने गांव जा रहे हैं 2 दिन की छुट्टियां मनाने, कि वो अपने गांव में शायद कुछ पैसे निकाल सकें, कुछ बदल सकें।
दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़श्ता 4 माह से हिंद मुखालिफ एहतजाज की वजह से मौशी सरगर्मियां मुअत्तल और बैंक और दूसरे मालियाती इदारे बंद पड़े हैं। ऐसे में भारतीय करेंसी में ड्रामाई तब्दीली से कश्मीर के लोग किस तरह मुतासर हो रहे हैं, श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
कश्मीर में मसला करेंसी से ज़्यादा मईशत का है। 4 माह की हड़ताल ने यहाँ की मईशत का पहिया पहले ही जाम कर रखा था और उस पर अब नकद लेन देन या कारोबार पर नई कदगने। हालांकि भारत की दीगर रियासतों की तरह यहां बैंकों पर बेताब लोगों का हुजूम जमा नहीं हो रहा है, लेकिन इस ड्रामाई फैसले ने पहले से परेशान लोगों को मजीद मुश्किलात से दोचार कर दिया है।
पेट्रोल के बगैर, मेडिसिंस के बगैर, किसी को गाड़ी में चढ़ना था उसके लिए पैसे नहीं है, ATMs में पैसे नहीं थे, 2 दिन सब ठप हो गया, पता नहीं सब लोगों को पता भी नहीं था, ऊपर से इंटरनेट की भी बैन चल रही है।
कैश जो है वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि कभी भी हालात किसी भी तरीके के टर्न ले सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कश्मीर में पिछले 4 महीने में क्या हुआ, और मार्केट सारे बंद हैं, बैंक सही से काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम में खुलते हैं जब डील का टाइम होता है। इन हालातों में आम लोगों पे ऐसी मुश्किल एक डिसीजन थोपना, ये बहुत ही गलत बात है मेरे हिसाब से।
कोई स्टोर वाला लेता ही नहीं, ये मेडिकल शॉप वाले भी नहीं लेते हैं, ये तो बहुत प्रॉब्लम है। अब जाएंगे तो जाएंगे, बीमार को क्या करेंगे, दवाई जिसको देना था वो क्या करेगा इस टाइम। अभी देखो आपके सामने गया, मेडिकल के हाथ में दिया ही नहीं इसने कुछ, ये लगते है कागज है हाथ में, इससे तो प्रॉब्लम बहुत है।
आम लोगों के पास तो नकद सरमाया जरूरत के मुताबिक होता है, लेकिन कश्मीर का ताजर तबका इस हैरानकुन फैसले से ज्यादा परेशान दिखाई नहीं दे रहा है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह शकील कलंदर कहते हैं कि कश्मीर की मईशत पहले ही सुस्त रफ्तार थी और जमीनों की कीमतें 4 माह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पहले से ही गिर रही थी।
ऐसा है कि कश्मीर में मैंने देखा कि मुल्क के बकाया जो स्टेट्स है उसके मुकाबले में यहाँ पे जो पैनिक है वो बहुत कम है। लोग समझते हैं कि दिसंबर का वक्त दिया गया है और कोई ऐसी दिक्कत दुश्वारी नहीं आएगी कि इस पैसे को जमा करवाने में। जो सूरत हाल बाकी स्टेट्स में है वो सूरत कश्मीर में अभी मैंने देखा कि नहीं है उस तरह की।
ताहम बाज माहिरीन का कहना है कि कश्मीर माशी तौर पर पिछड़ा हुआ इलाका है और 50% आबादी को अभी भी बैंककारी तक रसाई नहीं है। माशी और इक्तिसादी उमूर के माहिर एजाज अयूब कहते हैं कि काला धन खत्म करने का मकसद इस नई पॉलिसी से हासिल हो न हो, लेकिन आम लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल जरूर हुई है।
तो इसकी वजह से जो है इकोनॉमी जो ऑलरेडी स्लगिश थी, और करेंसी की जब हम बात करेंगे एक फ्यूल होता है जिसकी वजह से ये चलती है इकोनॉमी, जब आप फ्यूल को अचानक से खींच देंगे तो गाड़ी अचानक से जो ऑलरेडी रुकी हुई थी वो बिल्कुल थम जाएगी। जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, जैसे आप अखबार वाला ले लीजिए, दूध वाला ले लीजिए, या जो पिछड़े हुए इलाकों में है जहाँ पे बैंकिंग ब्रांचेस नहीं है अभी, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
वाजह रहे 8 जुलाई को मुसल्ला रहनुमा बुरहान वानी की पुलिस एक्शन में हलाकत के बाद कश्मीर में जो एहतजाजी तहरीक भड़क उठी थी वो 5वें महीने में दाखिल हो चुकी है। कारोबारी सरगर्मियां तवील अरसे तक ठप रहने की वजह से माहिरीन कहते हैं कि कश्मीर की मईशत को मजमूई तौर पर 18,000 करोड़ रुपए का खसारा दरपेश है। बैंक हुकाम का तो कहना है कि तिजारती अमल मौतल रहने की वजह से कर्जजात के 2 लाख बैंक खाते मुतासिर हो चुके हैं। मकामी मईशत को इस कदर बहरान के बावजूद करेंसी में तब्दीली से पैदाशुदा मुश्किलात को भी लोग किसी हैजान या घबराहट के बगैर बर्दाश्त कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि कदगनों और पाबंदियों में जिंदा रहने की आदत ने कश्मीरियों को नए जाबितों को खुशी खुशी कबूल करना सिखा लिया है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
और अब एक आलमी मौजू। अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर दूसरे रोज भी ट्रंप मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। नादिया सलमान की रिपोर्ट सौती झलक से शुरू होती है।
ये अमरीकी रियासत ओरेगन का शहर पोर्टलैंड है, जहां मुजाहरीन नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ट्रंप मुखालिफ मुजाहिरों ने दूसरे रोज पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर ली और पोर्टलैंड में सड़कों पर हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने दुकानों और गाड़ियों के शीशे तोड़े, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से क्रैकर्स भी फेंके गए। मुजाहिरीन ने पुलिस अफसरान पर भी चीजें फेंकी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खबरदार किया कि वो फौरी तौर पर मुंतशिर हो जाएं। जमेरात की शाम मुल्क के दीगर शहरों न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और सॉल्ट लेक सिटी समेत दीगर शहरों में मुजाहरे किए गए। फिलाडेल्फिया में मुजाहरी ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर हमारा सदर नहीं जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहरीन के रद्दअमल पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने मुजाहरीन को पेशावर मुजाहरीन करार दिया और कहा कि मीडिया ने उन्हें इश्तियाल दिलाया है। इससे कबल नौमंतखब रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बराक ओबामा से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर सदर बराक ओबामा ने कहा कि वह ट्रंप और उनकी अहलिया को खुशामदीद कहना चाहते हैं।
मैं सबसे ज्यादा जोर इस बात पे देना चाहता हूं जनाब मुंतखब सदर, कि अब हम आपको कामयाब करने के लिए हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप कामयाब होंगे तो मुल्क कामयाब होगा।
नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पे कहा,
मुझे मुस्तकबिल में भी सदर से मुलाकात करके और उनके मशवरे लेकर खुशी होगी। उन्होंने चंद मुश्किलात के बारे में बताया, चंद अहम असासों के बारे में और चंद बहुत अहम कामयाबियों के बारे में।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस पहली मुलाकात के मौके पे भी ये भूलना मुश्किल था कि नौ मुंतखब सदर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर ओबामा को तारीख का बदतरीन सदर करार दिया था, जबकि सदर ओबामा ने कहा था कि ट्रंप सदर मुंतखब होने के अहल ही नहीं है।
ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر اوباما کی امریکہ میں پیدائش پر بھی سوالات اٹھائے تھے اور صدر اوباما نے اسے کھلے عام مضحکہ خیز قرار دیا تھا۔ ملاقات کے بارے میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں،
میں یہ بات آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تمام اختلافات ختم نہیں کیے ہیں۔ میں یہ بات بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تمام اختلافات ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اوباما صدارت سے ٹرمپ صدارت تک منتقلی کی مؤثر بنیاد رکھی جائے۔ یوں لگتا ہے کہ ملاقات اتنی عجیب نہیں رہی جتنی لوگوں کو توقع تھی۔
ادھر ٹرمپ کی مہم چلانے والی ٹیم نے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی امریکہ آمد روکنے اور ماحولیاتی تبدیلی کم کرنے کے لیے پیرس معاہدوں کو ختم کرنے جیسے بیانات کو ویب سائٹ سے ہٹا دیں گے۔
یہ تھی نادیہ سلیمان۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ عابد حسین۔
راجکوٹ میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام تک انڈیا کی ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 319 رن بنائے اور ابھی بھی وہ انگلینڈ سے 218 رنز پیچھے ہیں۔ آج صبح جب کھیل شروع ہوا تو 68 رنز پر پہلی وکٹ اسٹوارٹ براڈ نے گوتم گمبھیر کو آؤٹ کر کے حاصل کی، لیکن اس کے بعد چتیشور پجارا نے مرلی وجے کے ساتھ مل کر 209 رنز کی زبردست شراکت داری قائم کی اور دونوں بلے بازوں نے اپنی اپنی سینچریاں بھی مکمل کی۔ چائے کے وقفے کے بعد بین اسٹوک پجارا کو 124 رنز پر آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ کا آج آغاز ایک مایوس کن انداز میں ہوا، جب ان کا نیوزی لینڈ اے ٹیم کے خلاف 3 روزہ میچ کا پہلا دن بارش کی نظر ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کے مابین پہلا ٹیسٹ میچ 17 نومبر سے کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ ادھر نیوزی لینڈ میں ہی پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جب نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے دوسرے ایک روزہ میچ میں ڈکوت لوئس طریقے کی مدد سے 60 رن سے میچ جیت لیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 309 رن بنائے۔ بارش کی وجہ سے پاکستان کو 34.2 اوور میں 203 رن کا ہدف ملا، لیکن وہ 4 وکٹوں کے نقصان پر 142 رن ہی بنا سکی۔ 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو اب 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ روس میں ہونے والے 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے آج رات یورپی ٹیموں کے درمیان 10 کوالیفائنگ میچز کھیلے جائیں گے۔ عالمی چیمپئن جرمنی کا مقابلہ اپنے گروپ سی کی کمزور ترین ٹیم سان مارینو سے ہوگا، جبکہ گروپ ایف میں انگلینڈ کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ سے ہوگا۔ ادھر فیفا نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیموں کو آرمسٹس ڈے کے موقع پر پوسٹ کے پھول کا نشان لگانے کی اجازت نہیں دی اور اس بات پر اصرار کیا کہ یہ دعویٰ حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ قوانین کے مطابق ٹیمیں اپنی جرسیوں پر کسی قسم کا سیاسی، مذہبی یا کمرشل پیغام درج نہیں کر سکتی۔ آرمسٹس ڈے 11 نومبر کو پہلی جنگ عظیم کی جنگ بندی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ فٹ بال میں ہی جرمنی کے فٹ بال کلب بائرن میونخ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کلب کے فرینچ کھلاڑی کنگزلے کومان اپنے گھٹنے میں چوٹ کے بعد اس سال اب مزید فٹ بال نہیں کھیل سکیں گے۔ 20 سالہ کومان فرانسیسی ٹیم کے ساتھ آج سویڈن کے خلاف کھیلے جانے والے 2018 ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ میچ کی تیاریاں کر رہے تھے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عابد حسین سے سنا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ یا ملازمت میں توسیع، وزیر اعظم خاموش کیوں ہیں؟ تفصیل آیا چاہتی ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
انڈیا میں متروک ہونے والے نوٹوں کو بدلوانے اور جمع کروانے کے لیے بینکوں کے باہر لمبی قطاریں لگی ہیں۔ لوگوں میں حکومت کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے عراق کے شہر موصل میں غداری کے الزام پر 40 شہریوں کو قتل کر دیا ہے۔ روس کے دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں شام کے محصور شہر حلب میں باغیوں کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے شواہد ملے ہیں۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے خلاف مظاہروں نے پرتشدد صورتحال اختیار کر لی ہے۔
افغانستان میں مزار شریف میں جرمنی کے قونصل خانے پر بم حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا۔ اب سربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے اعلیٰ ترین عہدیدار جنرل راشد محمود 24 نومبر کو اسلام آباد میں اعلیٰ سرکاری حکام سے الوداعی ملاقاتیں کریں گے۔ انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کا چارج 3 برس قبل سنبھالا تھا۔ ان ملاقاتوں کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں نے اسلام آباد میں نامہ نگار آصف فاروقی سے پوچھا کہ ریٹائر ہونے والے جنرل کی اعلیٰ سویلین قیادت سے ملاقات تو معمول کی بات ہے، تو اس بار یہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئی ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ اس ملاقات کو اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے کہ جو ملاقاتیں نہیں ہو رہیں، جنرل راشد جو ہیں وہ اسی دن یعنی 29 نومبر 2013 کو اس عہدے پر تقرر کیے گئے تھے، جب ان کے ساتھ جنرل راحیل شریف جو کہ فوجی سربراہ ہیں ان کی تقرری ہوئی تھی۔ تو جنرل راشد کی طرف سے ان ملاقاتوں سے ایک واضح پیغام یا اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن جنرل راحیل کی طرف سے ابھی تک اس طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، نہ ہی کوئی اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ اس طرح کا کچھ تاثر یا قیاس آرائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا وہ جنرل راشد کی طرح 28 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو بھی رہے ہیں یا نہیں، یا وہ ان ملاقاتوں کو شروع کرنا بھی چاہتے ہیں یا کب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان جنرل راشد کی ملاقاتوں کی وجہ سے جو ملاقاتیں نہیں ہو رہیں ان کی اہمیت ہو گئی ہے۔
تو کیا اب اس سے یہ تاثر لینا بجا ہوگا کہ بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ریٹائر نہیں ہو رہے ہیں؟
ہرگز نہیں، اس سے بالکل یہ مطلب براہ راست آپ نہیں نکال سکتے کہ جنرل راحیل شریف ریٹائر نہیں ہو رہے۔ صرف اتنا ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا ان کی ملازمت میں توسیع ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا اعلان میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ یعنی جنرل راحیل شریف اگر ان کے دفتر کی طرف سے، جیسے جنرل راشد کی دفتر کی طرف سے آج یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ الوداعی ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں، اگر ان کے دفتر کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو جائے تو یہ صورتحال واضح ہو جائے، تو وہ اعلان نہیں کیا جا رہا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن دوسری طرف وفاقی حکومت کے وزیر، جو وزیر دفاع ہیں، جو اس سارے معاملے سے براہ راست متعلق ہیں، انہوں نے گزشتہ رات ایک ٹیلی ویژن شو میں اس بارے میں ایک تھوڑا سا اندیا دیا کہ حکومت ریٹائرمنٹ پہ نہیں بلکہ اگلے جنرل کے انتخاب کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ حکومت جو ہے وہ کس فوجی جنرل کو آرمی چیف بنانا چاہ رہی ہے، تو وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا،
پچھلی دفعہ بھی جو لوگ آئے تھے، مجھے جو یاد پڑتا ہے اس میں ایک ہی کورس کے لوگ تھے، ایک ہی دن سب نے کمیشن لی ہوئی تھی، جو 4-5 نام تھے۔ اس دفعہ بھی جو ہے لازمی طور پہ اوپر جو 4-5 لوگ ہیں وہ ایک ہی کورس کے ہیں، ایک ہی دن انہوں نے کمیشن لی ہوئی ہے۔ سینیورٹی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کورس میں ایک دوسرے نمبر پہ پاس آؤٹ ہوا ہے، ایک 10ویں نمبر پہ پاس آؤٹ ہوا ہے، 15ویں نمبر پہ پاس آؤٹ ہوا ہے۔
تو خواجہ آصف کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو سینئر موسٹ 4 یا 5 جنرل ہیں انہی میں سے فوج کے نئے آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا، اور دوسری طرف ابھی تک جنرل راحیل کی طرف سے یہ ملاقاتیں شروع نہیں ہوئی ہیں، تو تھوڑی سی جو گماگو کی کیفیت جو تھی وہ ابھی بھی برقرار ہے۔
تو آصف، ویسے جو قواعد ہیں فوج کے، ان کے مطابق فوجی سربراہ کے نام کا اعلان کتنے روز قبل کیا جاتا ہے؟
عمر، اس بارے میں کوئی تحریری قواعد و ضوابط نہیں ہیں، یہ خالصتاً وزیر اعظم کی ثواب دید ہے کہ وہ کتنے دن پہلے بری فوج کے نئے سربراہ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ 2 مہینے پہلے بھی نئے فوجی سربراہ کے نام کا اعلان ہوا ہے، اور پچھلی دفعہ جب نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل کو بری فوج کا سربراہ بنایا تھا تو اس کا اعلان صرف 2 دن پہلے کیا گیا تھا۔
اسلام آباد سے یہ تھے نامہ نگار آصف فاروقی۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی نے سندھ کے 30ویں گورنر کا حلف اٹھا لیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے عبوری آئینی حکم کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ 2008 کے صدارتی انتخابات میں وہ پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی رہے تھے۔ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے حلف لیا۔ اس تقریب سے ایک روز پہلے سابق گورنر عشرت العباد دبئی روانہ ہو گئے تھے۔ وہ موجودہ حکومت کے عرصے سمیت 13 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ روانگی سے پہلے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ کراچی میں امن برقرار رہے گا۔
آپ لوگوں کی محبت پائی اور خلوص پایا، اور اس دوران اگر مجھ سے کسی کو ذرا سا بھی ہرٹ ہوا ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور بس میرے لیے دعا۔
1999 کو نواز شریف حکومت کی برطرفی سے پہلے سندھ میں گورنر راج تھا اور سید غوث علی شاہ مسلم لیگ نون کے گورنر تھے۔ تقریباً 15 سال کے بعد مسلم لیگ نون کے نامزد گورنر کی آمد ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت نے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کی سبکدوشی کو دہشت گردی کی آخری علامت کا خاتمہ قرار دیا ہے۔ سینیٹر نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی کی تعیناتی جمہوریت اور آئین کی صحیح علامت ہے۔
پہلے آمریت کے دور کے لوگ تھے، آج الطاف حسین کے دور کا خاتمہ ہو گیا، آج پاکستان کو نہ ماننے والوں کے دور کا خاتمہ ہوا۔ آج سے 14 سال پہلے مشرف کے دور میں ایسے لوگوں نے یہاں پہ ڈیرا ڈالا تھا جو پاکستان کے خلاف تھے، آج مسلم لیگ کی یہاں پہ ڈیرا ہے۔ الحمدللہ آج محمد نواز شریف کے چاہنے والے ہیں، آج پاکستان کے جمہوری لوگ کے، آج پاکستان کے عام آدمیوں کے چاہنے والے ہیں۔ جو دہشت گرد تنظیم نے یہاں پہ ڈیرا ڈالا تھا، آج دہشت کی آخری علامت کو مٹا دی گئی اور آج جمہوریت کی اور آئین کی صحیح علامت یہاں پہ موجود ہے۔
دوسری جانب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے واضح کیا ہے کہ نہال ہاشمی کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے، اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کیا اس بیان پر نہال ہاشمی سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ سندھ کے 80 سالہ گورنر سعید الزمان صدیقی سپریم کورٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان دنوں کانفلکٹ ریزولیشن سینٹر نامی قانونی ادارہ چلانے کے علاوہ ڈیفینس ریزیڈنسی ایسوسی ایشن میں سرگرم تھے۔ 2008 میں مسلم لیگ نون نے انہیں سابق صدر آصف زرداری کے مقابلے میں اپنا امیدوار نامزد کیا تھا۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی کی پیدائش کلکتہ میں ہوئی، انہوں نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی، اس کے بعد ان کا خاندان ڈھاکہ منتقل ہو گیا جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور ڈھاکہ سے کراچی آ گئے اور یہاں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1970 کی دہائی میں وہ بار کی سیاست میں سرگرم رہے اور 1980 میں انہیں سندھ ہائی کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ تقریباً 10 سال بعد وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، لیکن یہ عرصہ صرف ایک ماہ پر محیط تھا، جس کے بعد انہیں سپریم کورٹ میں جج تعینات کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور اس وقت کی میاں نواز شریف حکومت میں اختلافات سامنے آئے تو سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے سجاد علی شاہ کو معطل کر دیا، جس کے بعد جسٹس اجمل میاں چیف جسٹس بنے اور بعد میں جسٹس سعید الزمان صدیقی نے یہ جگہ لی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم اصغر خان کیس کی سماعت بھی جسٹس سعید الزمان صدیقی نے کی تھی، لیکن فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ یہ درخواست اسلامی جمہوری اتحاد بنا کر سیاستدانوں کو پیسے تقسیم کرنے کے خلاف دائر کی گئی تھی۔ میاں نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کے بعد جنرل مشرف کی جانب سے جاری کیے گئے پہلے عبوری آئینی حکم کے تحت جسٹس سعید الزمان صدیقی نے حلف نہیں لیا تھا، جس کے بعد انہیں فارغ کر دیا گیا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بعض دینی مدارس کو سیل کرنے کے خلاف جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
کوئٹہ شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے گزشتہ چند ماہ کے دوران 12 سے زائد مدارس کو سیل کیا گیا تھا۔ ان میں سے 4 مدارس کو سیل کرنے کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام کوئٹہ شہر میں ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے منان چوک پہنچے اور وہاں پر دھرنا دیا۔ اس موقع پر وہ نعرے بازی کرتے رہے۔ ان مدارس کو سیل کرنے کے علاوہ ان سے کالعدم مذہبی شدت پسند تنظیموں سے تعلق کے شبے میں اساتذہ اور طلباء کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی تھی۔ جمعیت علماء اسلام نے 4 مدارس کو سیل کرنے کے خلاف گورنر ہاؤس کے قریب غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن دھرنا مختصر وقت کے لیے منان چوک پر دیا گیا، جس کی وجوہات بتاتے ہوئے جے یو آئی کوئٹہ کے امیر مولانا ولی محمد ترابی کا کہنا تھا کہ 2 مدارس کو کھول دیا گیا ہے، جبکہ باقی 2 کے بارے میں انتظامیہ نے تحقیقات کی یقین دانی کرائی ہے۔
اس حساب سے سیفیو صاحب و دیگر ذمہ داران نے انہوں نے رابطہ کیا، ہم بھی ان کے پاس گئے۔ تقریباً ہمارے 4 مدارس بند تھے، 4 میں 2 کھول دیے گئے، 2 جو ہیں ان پر کچھ خدشات ہیں، تحفظات ہیں ان کے اور شبہات ہیں، وہ مل بیٹھ کر انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے۔ کارکن جو ہیں وہ تقریباً کچھ رہا ہو گئے علماء جو بے گناہ ثابت ہو گئے، کچھ اب بھی ان کے پاس ہے، میں نے ان کو لسٹ دیا ہوا ہے۔
جے یو آئی کے رہنما نے بتایا کہ جن چار مدارس کو سیل کرنے کے خلاف انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تھا ان کا شدت پسندی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
ایک دو مدرسے اور باقی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی صرف شبہات ہیں، اس پر ایسی حقیقت کوئی چیز نہیں ہے، غلط فہمیوں میں آتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی مزید بیٹھیں گے۔ وہ بیٹھنے کی بات یہ تھی کہ ہم اس پر بیٹھ جائیں گے، گپ شنید کریں گے، اگر وہ بالکل ٹھیک ثابت ہو گیا، ہمارا مدعا ثابت ہوا تو کھول دیا جائے گا، لیکن اگر اس پر جو شبہات تھے اگر وہ حقیقت تھے تو پھر بھی ہم اس کی پھر دفاع نہیں کریں گے، وہ پھر ہم غلط مدرسے کے حق میں ہم نہیں ہیں۔
جے یو آئی کے رہنماؤں سے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ انجینئر عبدالواحد اور پولیس حکام نے مذاکرات کیے، جس کے بعد دھرنے کو ختم کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ایک قدرے مختلف موضوع۔ پاکستان میں نت نئے ڈیزائن اور خوش رنگ و دیدہ زیب کپڑے، جیولری اور الیکٹرانک اشیاء تو آپ گھر بیٹھے خرید ہی سکتے تھے، اب سبزی لینے کے لیے بھی گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، بس آن لائن آرڈر کیجیے اور آپ کی دل پسند سبزیوں سے بھری ٹوکری آپ کی دہلیز پر ہوگی۔ اس سروس کا آغاز کیا ہے اسلام آباد میں ایک کاروباری شخصیت زاہد راؤ نے۔ پیش ہے اس بارے میں ہماری ساتھی نازیہ گلزار کی رپورٹ، جو صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
گلی محلوں میں سبزی فروخت کرنے کا یہ طریقہ عام رہا، لیکن ٹیکنالوجی کی ترقی نے اب کچھ نئی راہیں بھی کھول دی ہیں۔ چند سال پہلے پاکستان میں اگر کسی سے یہ کہا جاتا کہ آلو، مٹر، ٹماٹر اور پیاز سمیت کئی سبزیاں وہ گھر بیٹھے یا کھیت سے محض ایک سکرین پر کلک کر کے منگوا سکتا ہے تو وہ اسے دیوانے کا خواب کہتا، لیکن دیوانے کے اسی خواب کو حقیقت کا روپ دیا ہے اسلام آباد کے رہائشی اعلیٰ تعلیم یافتہ زائد راؤ نے۔
جیسی کسٹمر آرڈر پلیس کرے گا تو ایک مجھے ایس ایم ایس آ جائے گا میرے موبائل پہ اور ایک مجھے ای میل آ جائے گی۔ ہماری ٹیم ہے، وہ ٹیم ان سے کسٹمر سے ویریفیکیشن کرتی ہے، پہلے ان کو کال کرتی ہے کہ یہ آپ نے واقعی آپ نے آرڈر کیا ہے، اور جب ایڈریس کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹیم وہ چیزیں لے کے اور وہ پھر وہاں پہ ڈلیور کر دیتی۔
صارفین کے رجحان اور رد عمل کے حوالے سے انہوں نے بتایا،
کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے، اگر اس کو چیز پسند نہیں ہے تو وہ بالکل ریٹرن کر سکتے ہیں۔
آن لائن سبزی فروٹ کے کاروبار کے فروغ سے نہ صرف شہریوں کو سہولت مل رہی ہے بلکہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں خریداروں کا رش بڑھنے کی وجہ سے بے انتہا ٹریفک، پارکنگ کے لیے جگہ کی کمی، چلنے پھرنے میں دشواری جیسے مسائل میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اس کاروبار کے مستقبل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
پوری دنیا میں اس وقت آن لائن بزنس جو ہے وہ بوم پہ ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، ایپس اویلیبل ہیں، ویب سائٹ اویلیبل ہے، اب دو تین کلک کرنی ہوتی ہیں، آپ نے چیز سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ کام بڑھ رہا ہے اور زیادہ بڑھے گا۔
لیکن آن لائن دستیاب مصنوعات کے حوالے سے صارفین میں ملے جلے تاثرات پائے جاتے ہیں۔ یاسمین فاطمہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو آن لائن خریداری کو ترجیح دیتے ہیں۔
خواتین ہوتی ہیں، بعض دفعہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ مارکیٹ جائیں اور جا کے اپنی خریداری کریں، تو یہ گھر بیٹھے بٹھائے ایک آپ کو سہولت مل رہی ہے، سبزی بھی اچھی ہے، ریٹ بھی اچھے ہیں، اور خواتین کے لیے بہترین سہولت ہے جو آپ کو ملے گی۔
ایک اور صارف رخسانہ پروین کہتی ہیں کہ آن لائن شاپنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خریدار کی اپنی پرائیویسی قائم رہتی ہے، لیکن گھریلو خاتون انیلا سلیمان آن لائن سبزیوں کی خریداری کی قائل نہیں۔
فریش تو کچھ لگ رہی تھی لیکن وہ اندر سے نا اس کے کچھ صحیح نہیں نکلی، وہ کھول کے جب دیکھو نا آپ، جیسے گوبھی کو آپ لے لیں، ایک ہوتا ہے نا ہم صاف پھول لیتے ہیں بالکل کھلا ہوا ہو، وائٹ کلر کا ہو بالکل، تو وہ ذرا پیلی پیلی سی ہوئی ہوئی تھی، کہ مجھے اتنی پسند نہیں آئی، وہ گھر آ کے بہت مہنگی پڑی مجھے، تو میں نے کہا بہتر ہے کہ انسان خود جائے اور خود شاپنگ کر کے لے اچھی چیز۔
گھر گھر تازہ سبزی کو ریڑی بان اور پھیری والے پہنچاتے ہیں۔ آن لائن شاپنگ کی مقبولیت سے ان کا کیا ہوگا؟ حمید اللہ ریڑی پر سبزی گلیوں محلوں میں فروخت کرتے ہیں، وہ اس جدید طرز عمل پر شکایت کرتے ہوئے نظر آئے۔
ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے جو کمپیوٹر پہ جو ہے نا، اس سے ہمارا روزگار بالکل، اور ہمارا یہ کام اگر اس طرح نیچے آ گیا تو پھر ہم کدھر جائیں، ہمارا تو یہ ریڑا ہے، سبزی ہے، تو ہمارا تو ہم یہ بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اور اوپر سے ان لوگوں نے یہ کر دیا ہے تو ہم کیا کدھر جائیں؟
پاکستان میں اس وقت آن لائن خریداری کے لیے کئی ویب سائٹس بن چکی ہیں. ان کمپنیوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے کیا قواعد و ضوابط یا قانون موجود ہیں؟ ان سوالات پر چیمبر آف کامرس کے سابق صدر عاطف اکرام کہتے ہیں کہ قانون تو موجود ہے لیکن لوگ کس حد تک عمل درآمد کر رہے ہیں اس بارے میں انہیں حتمی طور پر معلوم نہیں.
گورنمنٹ اگر اس کو پراپر لیگلائز کر لے تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا, ٹیکسز بڑھیں گے, چینل ان کو چیک اینڈ بیلنس, ان کی رجسٹریشن اوور جو ریلیٹڈ چیمبرز ہیں ان کے ساتھ, اینڈ ٹیکسیشن جو ان کے ریلیٹڈ آر ٹی اوز ہیں ان میں رجسٹرڈ ہوں یہ لوگ تو گورنمنٹ کا ریونیو انکریز ہوگا. جو ابھی یہ پریکٹس چل رہی ہے اس سے آئی تھنک میرا خیال گورنمنٹ کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے.
ایس ٹی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد سلہری کہتے ہیں آن لائن بزنس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا.
پاکستان میں یہ کمپیریٹیولی نیا رجحان ہے, اس میں یقیناً شروع میں کچھ خامیاں بھی ہوں گی, اور سب سے بڑی خامی جو ہے وہ یقیناً آئے گی کوالٹی آف پروڈکٹس. وہاں پہ ریگولیٹری میکانزم جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہوگی.
اس طرز روزگار کا اثر نچلے طبقے سے جڑے روزگار پر کیا ہوگا؟ عابد سلہری بولے,
میرا خیال ہے کہ اس پہ اتنا اثر نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ آن لائن میں فی الحال آپ کے پاس اپر مڈل کلاس جو ہے وہ اس میں انوالو ہے. جو آپ کی لوور مڈل کلاس ہے, لوور کلاس ہے, وہ یقینی طور پہ اسی کو پریفر کریں گے, بازار میں جائیں خود خریدیں.
پاکستان میں 3G اور 4G کی آمد نے یہاں بھی ترقی اور سہولت کی نئی راہیں کھول دی ہیں. آن لائن شاپنگ میں اب بھی کئی اور نئے رنگ آنے کو ہیں, لیکن فی الحال یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ آج کیا پکے گا.
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار کی رپورٹ. اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر سب سے زیادہ کون سی خبریں پڑھی جا رہی ہیں. اس وقت سر فہرست ہے, دولت اسلامیہ نے 40 لاشیں کھمبوں سے لٹکا دیں, اقوام متحدہ. دوسرے نمبر پر ہے ڈان کی خبر, سیکیورٹی لیک نہیں تھی. سروینا بی بی سی لندن سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کے ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے کا. ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی ہے.
زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اگر یہاں سے آپ کو جیتنا ہے یا ایون ڈرا بھی کھیلنا ہے.
تھوڑی سی سوئنگ کم ہے مگر پیس ہے, دیٹس اے گڈ سائن. سوئنگ واپس آ جائے گی, بس تھوڑی کرکٹ کھیل رہا ہے.
بولنگ ٹو سٹوکس, ہی لینز بیک اینڈ ہٹس ہم تھرو دی آف سائیڈ, دیٹل بی اٹ. سٹوکس از فورتھ ٹیسٹ سینچری.
پاکستانی ٹیم کا سخت امتحان کیوی اور کینگرو کے دیس میں. محمد عامر ماضی کے مقابلے میں اب کتنے مؤثر, اور اسپن بالنگ کا جال انگلش بیٹسمینوں کو قابو نہ کر سکا. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے دورے کا باقاعدہ آغاز نیوزی لینڈ اے کے خلاف 4 روزہ میچ سے کر دیا ہے, لیکن میچ کا پہلا دن ہی بارش کی نظر ہو گیا. پاکستانی ٹیم کا اصل امتحان شروع ہوگا 17 نومبر سے, جب وہ کرائسٹ چرچ کے پہلے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کے مد مقابل آئے گی. نیوزی لینڈ اور پھر آسٹریلیا کے خلاف پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کیسی رہے گی, اور کیا انگلینڈ کے دورے کے بعد اس دورے میں بھی یہ ٹیم اپنے ناقدین کو اپنی شاندار کارکردگی سے حیران کر سکے گی؟ میں نے اس سلسلے میں بات کی پاکستان کے سابق کپتان وقار یونس سے. وقار یونس سے میرا پہلا سوال تھا کہ ٹیم سلیکشن سے آپ کتنے مطمئن
ہیں؟ ٹیم کی جہاں تک بات کی جائے تو آئی تھنک ٹیم یہی بنتی تھی. شاید سہیل خان کی جگہ کسی اور کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا میرے خیال میں. مے بی حسن علی, ایک لڑکا جو ابھی ون ڈیز میں بھی آپ نے دیکھے تھے, वो भी अच्छी एनर्जी और अच्छी अच्छी पेस से गेंद करते थे, लेकिन आई थिंक ओवरऑल ठीक टीम अनाउंस हुई है।
वकार यूनुस से मैंने ये जानने की कोशिश की कि वेस्टइंडीज के खिलाफ तो मोहम्मद नवाज को पांचवें बॉलर के तौर पर आजमाया गया, लेकिन क्या ये न्यूजीलैंड में तजुर्बा कामयाब रहेगा या फिर पाकिस्तान 6 मुस्तैद बैट्समैनों और 4 बॉलर्स के साथ ही खेलेगा?
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो लग्जरी नहीं है जो कि बाकी कुछ टीमों के पास है कि जी आप 6 नंबर पर एक मीडियम पेसर जो कि बैटिंग करता हो, वो लग्जरी पाकिस्तान में आपके पास ऑलराउंडर ऐसा कोई नहीं है जो रिप्लेस कर सके। हमारी मजबूरी है कि हमें 6 बैट्समैन, हाँ आपको ये ज़रूर करना होगा कि अजहर को तैयार करना होगा कि वो ज़्यादा ओवर करे, हेल्पिंग हैंड बने, और यूनुस को करना होगा कि यूनुस में भी 8-10 ओवर दिन के करे तो हेल्पिंग हैंड हो, तो आई थिंक इस तरह से जा सकते हो। लेकिन अगर आप कहें कि जी आप 5 बैट्समैनों के साथ और फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे तो आई थिंक हम लोग उसके लिए भी तैयार नहीं है।
वकार यूनुस से मैंने पूछा कि अगर शर्जील खान को इतने अहम दौरे में तीसरे ओपनर के तौर पर मुंतखब करना ही था तो उन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मौका दिया जा सकता था जो नहीं दिया गया, इस सूरत में क्या शर्जील खान पर दबाव नहीं होगा जो पहली मरतबा टेस्ट टीम में आए हैं?
देखिए अभी तो आप बैकअप के तौर पर ही चलाएंगे क्योंकि आपके दोनों ओपनर्स ने रन किए हुए हैं, इतनी वरी नहीं होनी चाहिए। हाँ शर्जील को आपने क्योंकि लेके जा रहे हैं साथ में, आप उसको सिखाइएगा, उसको फिट करें क्योंकि फिटनेस का इशू भी है, तो आई थिंक ये हेल्प करेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को कि उनको साथ का टूर लेके जाना, अगर जरूरत पड़ी तो खिला भी दें, लेकिन यंगस्टर है साथ जाने में को बहुत कुछ सीख के आएगा।
वकारिन से मेरा आखिरी सवाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से मुतालिक था कि क्या पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में वो कुछ कर सकेगी जो उसने इंग्लैंड के दौरे में कर दिखाया था?
देखिये दो मुख्तलिफ सीरीज है मैं ये कहूँगा, क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20-25 साल का उठा के देखेंगे तो हम लोग वहाँ पे अगर कोई हारे भी हैं तो एक आधी सीरीज हारे हैं, वरना हमेशा हम या तो जीते हैं या हमने सीरीज ड्रॉ की है, तो हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ का बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं अच्छा, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान वहाँ पे 2-3 हफ्ते पहले भी चला गया था तो कंडीशंस भी अच्छी, पाकिस्तान उसके यूज टू हो गए थे, घर से भी थोड़ी बहुत तैयारी करके गए थे तो मेंटली तौर पे बहुत तैयार थे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा टफ होगा, पिचेस मुख्तलिफ होती हैं, पिचेस ज़्यादा बाउंसी होती हैं, डे एंड नाइट मैच भी है, तो आई थिंक टफर ओपोनेंट हैं ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, तो आई थिंक ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर यहाँ से आपको जीतना है या इवन ड्रॉ भी खेलना है, तो आई थिंक पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना, इंग्लैंड से भी ज़्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा इनको हराने के लिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम इतना अच्छा नहीं खेल रही अपने होम से बाहर, लेकिन अपने होम में हमेशा वो तगड़ी टीम होती है।
स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 5 साल पाबंदी खत्म होने के बाद अब पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हैं और इस वक्त वो पाकिस्तानी टीम के साथ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। मैंने साबिक कप्तान वसीम अकरम को जहमत दी और उनसे पूछा कि 5 साल पहले वाले मोहम्मद आमिर और अब के मोहम्मद आमिर में आपको क्या फर्क महसूस हुआ है?
थोड़ी सी स्विंग कम है मगर पेस है, दैट्स अ गुड साइन, स्विंग वापस आ जाएगी, बट थोड़ी क्रिकेट खेल रहा है, खेली काफी है उसने, बट एक आधा अच्छी विकेट पे उसको जब स्विंग होना शुरू होगा आई थिंक ही विल बी फाइन, सो एज लॉन्ग एज पेस देयर we don't have to worry।
वसीम अकरम से मेरा अगला सवाल पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक था कि जिस तरह भारत को आईपीएल से कई बासलाहियत खिलाड़ी मिले तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग भी इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट को नया टैलेंट दे सकेगी?
देखिए आईपीएल में 2-3 साल बाद उनको जाके प्लेयर मिले हैं, प्लेयर क्या मिले हैं, प्लेयर टैलेंट तो था वहाँ पे, टैलेंट पाकिस्तान भी है, प्लेयर में कॉन्फिडेंस आया, उनमें कॉन्फिडेंस ये आया कि वो दुनिया के किसी भी टीम से कम्पीट कर सकते हैं, जब ये कॉन्फिडेंस आप में एज अ प्लेयर आता है तो यू आर अनबीटेबल एंड दैट्स व्हाट पीएसएल इज गोइंग टू डू। अभी लड़के ये पीएसएल खेल रहे हैं, ग्रेट्स ऑफ द T20 जो गेम है उससे शोल्डर रब कर रहे हैं, तो उनको पता लग रहा है कि करना क्या है, माइंडसेट क्या है, उनकी ड्रिल्स क्या है, वो करते क्या है। सो ये आपको 2 साल बाद आपकी पाकिस्तान की टीम जब ये पीएसएल से लड़के निकलेंगे तो तैयार होंगे पाकिस्तान, ये नहीं कि पाकिस्तान टीम में आके तैयार होते हैं, यहाँ से आपको पके पकाए मिलेंगे जो जाके दुनिया की किसी भी टीम को कम्पीट कर सकेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। शर्जील को देख लें, खालिद लतीफ़ को देख लें, समी को देख लें, मैं अपने नाम नहीं और भी बड़े नवाज भी वहीं से हमें देखा गया है, फिर असगर एक लड़का, काफ़ी सारे लड़के हसन जो हमारा अब फास्ट बॉलर है हसन अली, यू नो ये लड़के सारे यहीं से गए बिकॉज उन्होंने पता लगा कि ये एक्चुअली कैन प्ले वेल, दे एक्चुअली कैन कम्पीट, उन्हें बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए, थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए और ये पीएसएल दिलाएगी उनको।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग के काबिल हो सकेंगे या नहीं, इसका फैसला 17 नवंबर को ब्रिस्बेन में होगा। तफसीलात अब्दुल्ला फारूकी से।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। पहले वो मशकूक बॉलिंग एक्शन की जद में आए और फिर काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखाने पर टीम से ही बाहर हो गए। मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन पहली बार नवंबर 2014 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अबूजाबी में खेले गए टेस्ट ٹیسٹ میچ میں رپورٹ ہوا تھا۔ محمد حفیظ نے اپنے بالنگ ایکشن کا بائیو میکینک ٹیسٹ گزشتہ سال اپریل میں چنئی کی لیبارٹری میں دیا تھا اور ان کا بالنگ ایکشن کلیئر قرار دے دیا گیا تھا۔ تاہم وہ جون 2015 میں دوسری مرتبہ مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آ گئے جب پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گول میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ کے امپائرز نے ان کے بالنگ ایکشن کے بارے میں آئی سی سی کو رپورٹ کی۔ آئی سی سی کے قواعد و ضوابط کے تحت اگر کوئی بالر ایک سال میں دو بار مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آ جائے تو اس پر ایک سالہ پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ محمد حفیظ گزشتہ کچھ عرصے گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا رہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بالنگ ایکشن کا بائیو میکینک ٹیسٹ نہیں کرا سکے۔ انگلینڈ کے دورے میں محمد حفیظ سے نہ رنز بن سکے اور نہ ہی وہ کیچز دبوچ سکے۔ کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ محمد حفیظ کی ٹیم میں جگہ اسی صورت میں بنے گی جب وہ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بالنگ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اعداد و شمار کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ پچھلے چند برسوں کے دوران وہ پاکستان کے چار بہترین بیٹسمینوں میں سے ایک رہے ہیں۔ محمد حفیظ ٹیم میں کب دوبارہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوں گے، یہ سوال فی الحال اتنا اہم نہیں جتنا اہم یہ ہے کہ کیا وہ اپنا بالنگ ایکشن کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز شروع ہوئی تو ہر کسی کے ذہن میں یہی بات موجود تھی کہ جس طرح بھارتی اسپنرز خصوصاً اشون نے نیوزی لینڈ کے بیٹسمینوں کو اپنے جال میں گرفتار کیا تھا، انگلش بیٹسمین بھی آسانی سے ان کے قابو میں آ جائیں گے۔ لیکن انگلینڈ کی ٹیم راجکوٹ کے پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں ہی 537 کا اسکور کرنے میں کامیاب ہو
گئی۔
انگلینڈ کی اس مضبوط پوزیشن میں جو روٹ، معین علی اور بین اسٹوکس کی سینچریوں نے اہم کردار ادا کیا جو بھارتی اسپنرز اشوین، جڈیجا اور مشرا کو بڑے اعتماد سے کھیلے۔ 19 سالہ حسیب حمید نے بھی اپنے ٹیلنٹ کی ہلکی سی جھلک دکھائی، لیکن دنیا ان سے بڑے کارنامے کی منتظر ہے۔ اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
پاکستان کے پروفیشنل باکسر محمد وسیم اس ماہ کی 27 تاریخ کو فلپائن کے جیمل میگرومو سے سول میں مقابلہ کریں گے۔ محمد وسیم ابھی تک 4 پروفیشنل مقابلے کر چکے ہیں اور انہوں نے 4 مقابلے ناک آؤٹ سے جیتے ہیں۔ ایشیا کا ویمن 2020 کرکٹ ٹورنامنٹ اس ماہ کی 27 تاریخ سے تھائی لینڈ میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان، انڈیا اور میزبان تھائی لینڈ کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم اگلے ماہ کے آخری ہفتے نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی۔ وہ اس دورے پر نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ون ڈے انٹرنیشنل، 2 ٹیسٹ اور 2 2020 میچ کھیلے گی۔ بحرین میں انڈیا کے پرتل جوشی نے اپنے بھائی کو مین سنگلز فائنل میں 2-1 سے ہرا کر بحرین انٹرنیشنل بیڈمنٹن چیلنج ٹورنامنٹ جیت لیا۔ انڈونیشیا کی شری فاطمہ وتی نے خواتین کا سنگلز ٹائٹل جیتا۔ ٹوکیو میں ایشین یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کی 3 رکنی ٹیم بھی چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہے۔ سنگاپور میں ملیشیا نے سنگاپور کو سنگاپور فٹ بال کپ میں 3-1 سے اور برونائی فٹ بال سپر لیگ میں برونائی نے ینگ لائنز کو 5-3 سے شکست دی۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اور کھیلوں کے حوالے میں یہ بھی سنتے چلیے کہ راجکوٹ میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن انڈیا نے انگلینڈ کے خلاف پجارا اور مرلی کی سنچریوں کی بدولت 253 رنز بنا لیے ہیں۔ اس وقت کریز پر پجارا اور مرلی موجود ہیں اور دونوں نے بالترتیب 105 اور 103 رنز بنائے ہیں۔ پجارا اور مرلی نے دوسری وکٹ کی شراکت میں اب تک 190 رنز بنائے ہیں۔ میزبان ٹیم کو مہمان ٹیم کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 293 رنز کی ضرورت ہے اور پہلی اننگز میں اس کی 9 وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ اس خبر کی اور اس کے علاوہ دیگر خبروں کی تازہ ترین تفصیل کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر، پتہ آپ جانتے ہیں bbcurdu.com۔ سربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج ایڈیٹر تھے عبد الوہاب رفیق، پروڈیوسر سلیم قاضی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی اسٹیفنی کک اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
وزیر داخلہ چوہدری نثار کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے ایک اجلاس سے مبینہ طور پر لیک ہونے والی انگریزی اخبار ڈان کی خبر سیکیورٹی لیک نہیں تھی۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کے سفارتکاروں کو لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2011 میں مشرق وسطی کے مختلف ملکوں میں عرب بہار یا حکومت مخالف تحریکوں سے خطے کی معیشت کو 614 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسو میں یوم آزادی ایک ایسی قومی یادگار کا افتتاح کر کے منایا گیا جس کی تعمیر 200 برس پہلے شروع ہوئی تھی۔ جرمنی نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ افریقی ملکوں کی معیشتوں کو بہتر کرنے اور پناہ گزینوں کے بحران سے نبٹنے کے لیے اس کے منصوبے کی حمایت کریں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔